بدھ 24 ستمبر کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. بھارتی خلائی جہاز منگل یان کے 11 مریخ کے مدار میں داخل ہونے کے بعد بھارت خلائی دور میں سبقت لے رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا.
آپ سب کو بدھائی, دیش واسیوں کو بدھائی. وی ہیو پریویلڈ.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. بھارت نے کامیابی سے اپنا ایک سیٹلائٹ مریخ کے مدار میں پہنچا دیا ہے, جس کے بعد وہ مریخ پر خلائی مشن بھیجنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے. بھارتی سیٹلائٹ کے مریخی مدار میں پہنچنے پر بنگلور کا مشن کنٹرول سینٹر تالیوں سے گونج اٹھا. اس مشن کو منگل یان کا نام دیا گیا ہے, جو بہت جلد سرخ سیارے کے ماحول کا مطالعہ کرنا شروع کر دے گا. اس سے قبل امریکہ, یورپ اور روس نے مریخ پر تحقیقاتی مشن بھیجے ہیں, مگر بھارت واحد ملک ہے جس کی پہلی کوشش ہی کامیاب رہی ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی نامور کارکن اور قانون دان عاصمہ جہانگیر کو سویڈن کے انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ ایوارڈ, جسے متبادل نوبیل انعام بھی کہا جاتا ہے, اس سال عاصمہ جہانگیر کے علاوہ سابق امریکی خفیہ اہلکار ایڈورڈ سنوڈن سمیت 4 افراد کو دیا گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر مزید 5 فضائی حملے کیے ہیں. امریکی مرکزی کمان کہتی ہے کہ شمالی عراق کے علاقے اربل, عراق و شام کی سرحد پر واقع القائم اور بغداد کے مغرب میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری طرف امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ دنیا کو شدت پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا نے عدم برداشت, فرقہ واریت اور نا امیدی کا مقابلہ نہیں کیا, جو دنیا کے کئی حصوں میں ان کے بقول شدت پسندی کو جنم دیتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ نے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ ڈرون حملہ پاک افغان سرحد کے قریب دتخیل کے علاقے میں آج دوپہر کے وقت کیا گیا. مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ 2 ڈرون طیاروں نے 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا, جس میں اطلاعات کے مطابق شدت پسند سوار تھے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضا میں امریکی جاسوس طیارے تو ضرور دیکھے, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے, کیونکہ جن علاقوں میں میزائل داغے گئے ہیں وہاں عام لوگ نہیں جا سکتے.
پاکستان کے ہی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے وادی تیرہ میں حکام کے مطابق فضائیہ کے جنگی طیاروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ حملے میں 10 افراد مارے گئے, مگر سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے وڈھ کے علاقے میں 3 افراد کو مقابلے میں ہلاک کرنے کے فرنٹیئر کور کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے. کہا ہے کہ مرنے والے 3 لاپتہ افراد تھے جنہیں مار کے پھینکا گیا. کوئٹہ سے محمد قاسم.
ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب پیش آیا تھا. فرنٹیئر کور بلوچستان نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا تھا, اس کے مطابق یہ لوگ ایک سرچ آپریشن کے دوران مقابلے میں مارے گئے. لیکن بی این پی نے یہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے عزیز مینگل نامی شخص کو 21 ستمبر, جبکہ 2 دیگر افراد خلیل احمد لانگو اور لیاقت کو 25 اگست کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا.
بھارت کی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے 1993 سے 2010 کے دوران دیے جانے والے کوئلے کی کانوں کے قریباً تمام لائسنس منسوخ کر دیے ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
پچھلے ماہ ایک حکم میں بھارت کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان لائسنسوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا. عدالت کا کہنا تھا کہ یہ لائسنس یک طرفہ انداز میں جاری کیے گئے تھے. عدالت کے حکم کے مطابق کھدائی کے حقوق حاصل کرنے والی کوئلے کی صرف 4 فیلڈز کو آپریشنز جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی, جن کی ملکیت خود حکومت کے پاس ہے. بعض اندازوں کے مطابق عدالت کے اس حکم سے $33 ارب کی ممکنہ سرمایہ کاری متاثر ہوگی.
فرانس کے وزیر دفاع نے ترکی سے بے دخل کیے گئے 3 اسلامی جنگجوؤں کی گرفتاری کے لیے کی گئی ایک کارروائی کو ستیہ ناس قرار دیا ہے. ان شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے فرانسیسی پولیس کو پیرس کے ایک ہوائی اڈے بھیجا گیا تھا. حالانکہ ترک حکام نے انہیں فرانس کے جنوبی شہر مارسے جانے والی پرواز پر بٹھایا تھا, جہاں اترنے کے بعد وہ تینوں بلا روک ٹوک فرانس میں داخل ہو گئے. بعد میں تینوں نے پولیس سے خود ہی رابطہ کر لیا. اور لندن میں مظاہروں کے بعد ایک متنازع آرٹ شو منسوخ کیا گیا ہے جس میں سیاہ فام فنکاروں کو جانوروں کی طرح زنجیروں میں باندھ کر پیش کیا جانا تھا. ثنا گلزار.
یہ شو باربیکن آرٹسٹ سینٹر میں ہونا تھا مگر داخلی دروازے پر مظاہرین کے جمع ہونے کے بعد منتظمین نے اسے منسوخ کر دیا. منتظمین کے مطابق شو کا مقصد نو آبادیاتی دور میں افریقہ میں انسانوں پر ہونے والی زیادتیوں کو پیش کرنا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا. مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے. نمبر ایک بار پھر 0800-222-75. سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایاناز پروگرام.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے میں 11 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر خیبر ایجنسی میں پاکستانی فضائیہ نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس میں متعدد افراد کے ہلاکت کی اطلاعات ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سیربین میں آپ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد سن سکیں گے. پہلے ذکر بھارت کا. بھارت نے آج خلائی تحقیق میں ایک انتہائی اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے خلائی جہاز منگل یان کو کامیابی کے ساتھ مریخ کے مدار میں پہنچا دیا ہے. بھارت اب روس، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ اس مخصوص کیمپ میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس مریخ تک مشن بھیجنے کی مہارت حاصل ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اپنے سائنسدانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس نے پہلی ہی بار میں یہ کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. بھارت کا یہ مشن صرف اسپیس سپر پاور بننے کی دوڑ کا حصہ ہے یا پھر اس کے کچھ اقتصادی یا اسٹریٹجک فائدے بھی ہوں گے؟ ان پہلوؤں پر ہم ذرا دیر بعد بات کریں گے لیکن آئیے پہلے سنتے ہیں تفصیلات جو بتا رہے ہیں دلی سے سہیل حلیم.
ہندوستان میں خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کے سائنسدانوں نے بدھ کی صبح 7:17 پر منگل یان کا لکوڈ انجن شروع کیا اور اس کے 24 بعد مارس آربیٹر مشن کے کامیابی کے ساتھ مریخ کے مدار میں پہنچنے کا اعلان کر دیا گیا.
They are all having beaming faces, smiles from year to year and congratulating each other on the performance of this much awaited event, the Mars orbit insertion.
وزیر اعظم نریندر مودی بھی مشن کے اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے بنگلور میں واقع اسرو کے آپریشن سینٹر میں موجود تھے.
آپ سب کو بدھائی, دیش واسیوں کو بدھائی. ہسٹری ہیز بین کریٹڈ ٹوڈے.
ان کا کہنا ہے کہ آج تاریخ رقم کی ہے. ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. میں سبھی بھارتیوں اور اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. کم وسائل کے باوجود یہ کامیابی سائنسدانوں کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے ملی ہے. مارس آربیٹر مشن کے لیے یہ زندگی اور موت کی گھڑی تھی. سائنسدانوں کو اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ منگل یان اتنا سست نہ ہو جائے کہ مریخ کی سطح سے ٹکرا جائے یا اس کی رفتار اتنی بھی تیز نہ ہو جائے کہ وہ مریخ کے کشش نقل سے باہر خلا میں کہیں کھو جائے. منگل یان تقریباً 300 کے سفر کے بعد 22 کو مریخ کے کشش نقل کے دائرے میں داخل ہوا تھا. اس مشن کے نائب ڈائریکٹر بی این راما کرشنا نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ خود مریخ پر پہنچ گئے ہوں.
Really we feel we have gone to Mars. More than the satellite, we feel we have reached Mars.
ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے. ہم پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گئے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. بھارت نے اس مشن پر تقریباً 450 crore خرچ کیے جو کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے.
میں نے پچھلی بار جب گیا تھا سری ہری کوٹا میں تب میں نے کہا تھا کہ امریکہ کی ہالی ووڈ جو فلم بنتی ہے مووی اس سے بھی کم خرچے میں ہمارے ویگیانکوں نے کام کیا ہے. یعنی اس سے زیادہ خرچہ تو ہالی ووڈ کی مووی بنانے میں ہوتا ہے. یعنی کتنی باریکی سے انڈیجینیس چیزوں کو جوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مدد لے کر کے اتنا بڑا مشن پار کیا گیا ہے.
ہندوستان کے سرکاری ٹی وی دوردرشن پر ایک سائنسدان نے اپنے جذبات کچھ ان الفاظ میں بیان کیے.
ایک خوشی چاروں طرف دوڑتی رہی, لگتا ہی نہیں کہ کب سوریاست ہوا کل کا اور آج کا سوریودے کب ہو گیا. कब इतनी रोशनी बिखर गई जिसकी किरणों ने सारी परेशानियां सारी थकान मिटा दी। थकान 10 महीनों की, 300 दिनों की, लगातार 3 शिफ्टों में काम करते वैज्ञानिक कड़ी निगाह।
और इस मिशन की कामयाबी के साथ ही इसरो के लिए अब इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल इस्तेमाल की राह हमवार हो गई है। अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो मंगलयान आइंदा 6 महीनों के दौरान मरीख की फजा का मुताला करेगा, वहाँ ये मीथेन गैस का पता लगाएगा और इस सवाल का जवाब तलाश करने की भी कोशिश करेगा कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
सुहेल हलीम की रिपोर्ट में आपने सुना कि इस मिशन पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो ऐसे ही मिशन पर दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम खर्च हुए हैं। जो दूसरे ममालिक हैं वो इससे कहीं ज्यादा खर्च कर चुके हैं। तो आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? और एक सवाल ये भी कि भारत के लिए इस मिशन का क्या मतलब है? इस बारे में मैंने बेंगलोर में NDTV के साइंसी उमूर के सहाफी पल्लव बागला से बात की और पूछा कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है।
देखिए, हिंदुस्तान का मंगलयान जो मंगल ग्रह पर पहुंच गया, हिंदुस्तान के लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा करने वाला हिंदुस्तान पहला एशियाई देश बन गया और चीन से आगे निकल गया, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।
तो ये बताएं कि इंडिया ने जहरे स्पेस के मैदान में अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बना ली है, तो अब अगला कदम क्या हो सकता है?
हिंदुस्तान का जो स्पेस का प्रोग्राम है वो हरदम से अव्वल दर्जे का रहा है, और आज की काबिलियत जो है वो दिखाती है कि हिंदुस्तान का प्रोग्राम बहुत बड़ा है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान चांद पे एक और प्रोब भेजेगा जिसमें एक लैंडर रोवर है, और हिंदुस्तान आने वाले टाइम में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का प्रोग्राम भी करेगा जिसमें हिंदुस्तान के एस्ट्रोनॉट अपने ही रॉकेट से ऊपर छोड़ जाएंगे। और भी बहुत ढेर सारे सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, GPS का सिस्टम बना रहा है हिंदुस्तान, और सारी टेक्नोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के आम आदमी को फायदा करती है। भले ही पानी ढूंढने का काम हो या मछली ढूंढने का काम हो मछुआरों के लिए, तो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी उसी में लागत में काम आती है। तो ये पैसा जो है ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं अच्छे काम में लग रहा है। और 450 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान ने खर्च किया अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन पे, ये तो बहुत कम लागत है।
जी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लागत में हुआ ये काम, तो ये किस तरह मुमकिन हो, क्योंकि और दूसरे जो मुल्क हैं वो तो 10 गुना ज्यादा रकम खर्च करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया?
देखिए, हिंदुस्तान में वेज बिल कम है और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कॉस्ट कम है, इसी सबको मिला के, और फ्रूगल टेक्नोलॉजी यूज करता है कंट्री, उसको मिला जुला के देखा जाए तो हिंदुस्तान ने 67-70 मिलियन डॉलर्स के अंदर ये मिशन कर दिया। नासा का जो मिशन है वो 10 गुना महंगा है।
अच्छा, ये बताएं कि देखने में यह आया है हाल ही में कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज, वो दुनिया में स्पेस सुपर पावर बनने की दौड़ से कुछ पीछे नजर आ रही हैं, तो क्या वजह है? पैसे की कमी है या साइंटिस्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है, क्या वजह नजर आती है?
20वीं सदी में एक दौड़ थी वर्ल्ड में अमेरिका और रूस के बीच में, 21वीं सदी में स्पेस की जो दौड़ है वो है इंडिया और चाइना के बीच में, और हर पैमाने पे अगर देखा जाए तो चाइना ने हिंदुस्तान को बीट किया है। लेकिन मार्स की जो दौड़ थी, जो मार्स की मैराथन थी, उसमें हिंदुस्तान चीन से आगे निकल गया।
तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये एक प्राइड की बात भी है कि ये एक प्राइड है इंडिया के लिए।
बिल्कुल, ये जो मार्स मिशन था ये हिंदुस्तान का नेशनलिस्टिक मिशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे हिंदुस्तान चारों बगल लिखा हुआ था, इंडिया सब तरफ लिखा हुआ था, और इसकी कामयाबी जो है वो हिंदुस्तान की कामयाबी है, तो उसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
ये थे बेंगलोर से NDTV के साइंसी उमूर के सहाफी पल्लव बागला। किसी भी मुल्क के लिए स्पेस सुपर पावर बनने में कौमी फख्र के अलावा और क्या वजूहात हैं जो कारफरमा होती हैं कि इस तरह के मिशन पर काम किया जाता है? इस बारे में मैंने साइंसी उमूर के माहिर परवेज हुदबॉय से बात की।
बहुत से ममालिक इस कोशिश में हैं कि वो किसी तरह से खला में पहुंचे, क्योंकि एक तो ये कि इससे उस मुल्क का नाम रोशन होता है, दूसरे ये कि जब इंसान को निजाम शमसी से बाहर निकलना होगा तो उस वक्त ये जरूर किस मुल्क ने पहल की थी।
जी।
उससे पहले एक और बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि कुछ वक्त के बाद खला में जाना मिलिट्री लिहाज से, फौजी लिहाज से एक मुल्क के फायदे में होगा, और इसीलिए अब स्पेस वेपन्स पर बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन मरीख पर जाना, मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इसको दो लिहाज से देखा है। सबसे पहले ये कि इससे इंडिया एक अपने आप को बड़ा मुल्क साइंसी लिहाज से साबित कर रहा है, इससे पहले अमेरिका ने मरीख पर अपना रोवर पहुंचाया था, चीन का मिशन फेल हो गया और जापान का भी फेल हो गया था, यूरोपियन यूनियन ने अपना मिशन भेजा था जो कामयाब हुआ, लेकिन तीसरी दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है जिसने ये काम किया हो। इतनी दूर तक किसी खलाई जहाज को भेजना कोई आसान काम नहीं है।
पर सर ये बताएं कि इस तरह की कामयाबी के मुस्बित नतायज क्या हो सकते हैं किसी भी मुल्क पर, लोगों पर, माशरे पर? ये बात भी तय है कि जैसे आपने कहा कि मुल्क का नाम होता है, कि बड़ी साइंस पावर है, लेकिन लोगों पर, माशरे पर क्या क्या मुस्बित नतायज होते हैं इस तरह की कामयाबी के?
मेरा ख्याल है हमें सिर्फ मुल्क के हवाले से नहीं देखना चाहिए। इंसान की एक दीरीना ख्वाहिश रही है कि वो जाने के आसमानों में क्या कुछ है, कायनात में और खुसूसन निजामे शमसी में और क्या कुछ है, क्या कहीं पर कोई सादा किस्म की जिंदगी हो सकती है कि नहीं। और अगर तमाम सैयारों को देखा जाए तो मरीख ही है जो जमीन से ज्यादा मिलता जुलता है, और अगर सादा किस्म की जिंदगी कहीं है तो शायद वहीं पर हो या जुपिटर के किसी चांद के ऊपर। लेकिन क्योंकि मरीख हमारे कदरे नजदीक है और इस तक पहुंचना कदरे आसान है, कई महीने लगते हैं उधर पहुंचने में, लेकिन फिर भी इतना दूर नहीं है जितना कि अतारद है और दूसरे सैयारे हैं, तो ये तो इंसान की ख्वाहिश है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि हम में ये तजस्सुस है। अगर ये तजस्सुस ना होता तो हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी नहीं बनाते, हम हिग्स पार्टिकल की तलाश भी नहीं करते, और बहुत कुछ ऐसा होता है साइंसी तहकीक में जो हम माजी में नहीं करते।
तो ये बताएं कि भारत के लिए इसकी कितनी अहमियत है, पोजीशनिंग के हिसाब से कमर्शियली वायबल होगा या स्ट्रेटेजिकली अहम है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या फायदे होंगे इसके?
सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि भारत ने इस तरह से एक तजर्बा हासिल किया है। इतनी दूर तक किसी खलाई जहाज को पहुंचाने के लिए बहुत सी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। मसलन ये कि जब आप जमीन से कोई रॉकेट खला में भेजते हैं तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद से किसी दूसरे सैयारे तक पहुंच सके। जमीन की ताकत यानी कि इसकी हरकत की ताकत हम इस्तेमाल करते हैं जिसको स्लिंग शॉटिंग कहते हैं, और ये एक खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह के आलात बनाने पड़े, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इधर तक जाने के लिए इन्हें बनानी पड़ी, तो ये सब कुछ इंडिया के फायदे में जाता है। जहां तक इक्तसादी फायदे की बात है, फिलहाल तो कोई नहीं नजर आता मुझे, यानी कि अगले 100 साल तक कम से कम, लेकिन उसके बाद तो जरूर होगा, क्योंकि जब इंसान खला में जाएगा और काफी आना जाना होगा तो फिर ये सारे तजर्बात जो हैं वो उस वक्त काम आएंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान खला में जाएगा तो उसको तरह तरह के फायदे होंगे। मिसाल के तौर पर जो एस्टेरॉइड्स हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो उनमें बड़ी कीमती किस्म की मादनियात होती हैं, और उनको अगर पकड़ के वापस लाया जा सके जमीन पर तो जाहिर है कि उसमें भी फायदा है। लेकिन ये सब मुस्तकबिल की बातें हैं।
वैसे एक और कुछ हलके ऐसे भी हैं जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं या करते हैं कि ऐसा मुल्क जहां इतनी गुर्बत है, मसाइल है, वहां इतना बड़ा सरमाया आप ऐसे मकासद के लिए खर्च करते हैं।
हाँ, उस बात में जरूर वजन है। आखिर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां गुर्बत आम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये वजह बनती है कि साइंसी तजर्बे वहां पर बंद कर दिए जाएं। साइंसी तजर्बात से हमेशा कुछ ना कुछ फायदा होता है, और बाज दफा तो ये तजर्बात इंतहाई अहम होते हैं और वो एक मुल्क को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं।
भारतीय खलाई मिशन मरीख के मदार में पहुंच गया है। तजिया कर रहे थे साइंसी उमूर के माहिर परवेज हुदबोए। अगर आप ये इंटरव्यू दोबारा सुनना चाहते हैं या इस खबर की मजीद तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो ये मौजूद है bbcurdu.com पर, और इस इंटरव्यू को अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो ये भी मौजूद है जिसका उनवान है गुर्बत के बावजूद साइंसी तजर्बात। دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ منگل کو ترکی سے فرانس جانے والے 3 مشتبہ شدت پسندوں نے تونس شہر میں خود کو رضاکارانہ طور پر پولیس کے سامنے پیش کر دیا ہے. ان افراد کی گرفتاری کے لیے پیرس میں ایک کارروائی کی گئی تھی جس میں وہ گرفتار نہیں ہو سکے تھے، جس پر فرانس کے ایک سینئر وزیر نے ترک حکام پر شدید تنقید بھی کی تھی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نقبت ملک سے.
پولیس کا خیال تھا کہ یہ افراد پیرس کے لیے پرواز کر رہے ہیں، لیکن انہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ ترک پولیس نے انہیں ایک اور فلائٹ پر سوار کروا دیا جو جنوبی فرانس میں مارسیل شہر جا رہی تھی، جہاں سے وہ فرانس میں بنا کسی رکاوٹ کے داخل ہو گئے. فرانس کے ایک سینئر وزیر نے شام سے واپس آنے والے مشتبہ جہادیوں کو غلط فلائٹ پر سوار کروانے کے باعث ان کی گرفتاری کے منصوبے کی ناکامی پر ترکی پر تنقید کی ہے. دوسری طرف فرانس کے وزیر دفاع نے فرانس ریڈیو کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ ترکی پولیس کے ساتھ تعاون میں کمی کے باعث پیش آیا.
یقیناً سب کچھ گڑبڑ ہوا، لیکن اس کی بڑی وجہ مشکلات اور ترک حکام کے ساتھ بہتر تعلقات کی کمی ہے. یہ کنفیوژن اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں ترک حکام کے ساتھ تعلقات، طریقہ کار اور عملی اقدامات سب کو بہتر بنانا ہوگا.
فرانس کے دفاعی وزیر نے مزید کہا ہے،
مارسی میں خرابی پیدا ہوئی، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، مگر میں جانتا ہوں کہ وزیر داخلہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے انتہائی پرعزم ہے، اور وزارت دفاع اور خفیہ ایجنسیز دونوں ہی اس سخت لڑائی میں پیش پیش ہیں.
ان تینوں افراد کا تعلق ایک جہادیوں کے بھرتی کے نیٹ ورک سے بتایا جاتا ہے، اور فرانس میڈیا کے مطابق فرانس سیکیورٹی سروسز نے انہیں خطرناک لوگ قرار دیا ہے. ان میں سے 2 مشتبہ افراد کا تعلق اسلامی شدت پسند محمد مراح سے ہے، جو ایک پولیس محاصرے میں 2012 میں مارا گیا تھا. عماد جبیلی مراح کے بچپن کا دوست ہے، اور 2009 میں دہشت گردی کے الزام میں وہ 4 سال جیل کاٹ چکا ہے، جبکہ عدل احد بغدالی مراح کی بہن سواد نامی خاتون کا شوہر ہے، اور اسے پولیس ایک اسلامی سکول سے تعلق رکھنے کی بنا پر جانتی ہے. تیسرا شخص گائل موریز ہے، جو فرانس کی خفیہ ایجنسی میں جہادی نیٹ ورک میں اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر جانا جاتا ہے. فرانسیسی اخبار لیمونٹ کے مطابق تینوں افراد فروری میں فرانس سے نکلے اور دولت اسلامیہ سے منسلک ہونا چاہتے تھے، تاہم وہ ابہام کا شکار ہوئے اور اگست میں خود کو ترکی کی سرحدی پولیس کے حوالے کر دیا اور درخواست کی کہ انہیں فرانس واپس بھیجا جائے. انہیں رہائش کے اصولوں کی خلاف ورزی کے جرم میں 3 ہفتے حراست میں رکھا گیا. منگل کو جہاز کے کپتان نے ان 3 افراد کو استنبول سے پیرس لانا تھا، تاہم اس نے انہیں جہاز پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے پاس ترکی کے ضروری دستاویزات نہیں تھے. ترک پولیس نے لیمونڈ اخبار کے مطابق فرانس میں موجود اپنے ساتھی اہلکاروں کو بتائے بغیر انہیں فرانس جانے والی اگلی پرواز پر سوار کروا دیا. یہ فلائٹ فرانس کے شہر مارسیل جا رہی تھی. منگل کو ان افراد کے بارے میں معلومات پر کنفیوژن کی وجہ سے فرانس کے کچھ میڈیا اداروں نے رپورٹ کیا کہ یہ افراد دراصل پیرس پہنچے ہیں، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مارسیل ایئرپورٹ سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکل گئے اور انہیں شہر کے مرکزی علاقے کینبرخ میں گھومنے پھرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. منگل کو ہونے والے ان واقعات پر فرانس کا غصہ میڈیا میں سرخیاں بن کر ابھرا. ایک اخبار نے لکھا، 3 فرانسیسی جہادیوں کی نہ ہونے والی زبردست گرفتاری. یہاں یاد رہے کہ فرانس کے اخبار لیمونٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 300 فرانسیسی شہری شام میں لڑ رہے ہیں اور 180 کے قریب حال ہی میں وہاں سے واپس فرانس پہنچے ہیں. ادھر فرانس گزشتہ ہفتے سے عراق میں دولت اسلامیہ کے شدت پسند ٹھکانوں پر امریکی بمباری میں شریک ہو چکا ہے، اور تب سے الجیریا کے شدت پسندوں نے ایک فرانسیسی سیاح کو اغوا کر رکھا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر فرانس نے ان کی مہم میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اس سیاح کو جان سے مار دیں گے.
یہ تھی نقبت ملک. ادھر دولت اسلامیہ کے خلاف مغربی ممالک کی کارروائیاں جاری ہیں، اور امریکی فوج کے ترجمان نے بی بی سی سے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کئی سال لگیں گے، جبکہ جان کیری نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں 50 سے زائد ممالک نے شرکت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے. اس خبر کی تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں bbcurdu.com پر. اردن کی ایک عدالت نے انتہا پسند مذہبی رہنما ابو قتادہ کو دہشت گردی کے الزام سے بری کر دیا ہے. تفصیلات سنیے مہپارہ صفدر کی زبانی.
دارالحکومت عمان کی سرکاری سیکیورٹی عدالت میں عوامی ججوں کے ایک پینل نے انہیں سن 2000 میں ملینیم جشن کو ناکام کرنے کی سازش میں شامل ہونے کے الزام سے بری کر دیا ہے. ابو قتادہ کو جولائی 2013 میں برطانیہ سے ایک طویل عدالتی کارروائی کے بعد اردن جلا وطن کیا گیا تھا. ابو قتادہ پر اپنی تحریروں کے ذریعے ان افراد کو روحانی تعاون فراہم کرنے کا بھی الزام ہے جنہوں نے ملینیم جشن کے موقع پر اردن میں مغربی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ استغاثے کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کو چھاپے کے دوران اب وہ قتادہ کی کتابیں بھی ملی تھیں اور ان پر سازش میں شامل لوگوں کو فنڈز فراہم کرنے کا بھی الزام تھا۔ تاہم ابو قتادہ نے الزامات میں ان الزامات کی تردید کی۔ ابو قتادہ اردن میں جلد ہی رہا ہو جائیں گے، لیکن اب وہ لندن نہیں لوٹ سکیں گے۔ واضح ہے کہ ابو قتادہ نے 1994 میں برطانیہ میں سیاسی پناہ لی تھی، لیکن بعد میں برطانیہ میں یہودیوں کو اور اسلام ترک کرنے والے افراد کو ہلاک کرنے کی حمایت کرنے کی وجہ سے وہ بدنام ہو گئے اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI5 انہیں ملک کے لیے خطرہ تصور کرنے لگی۔
ابو قتادہ دہشت گردی کے الزام سے بری ہو گئے ہیں، تفصیل بتا رہی تھی مہاپارا صفدر۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ماہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ہوم سیریز کے لیے پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یونس خان ایک مرتبہ پھر ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کر دیے گئے ہیں۔ عمر امین دونوں ٹیموں میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ وکٹ کیپر سرفراز احمد اور اسد شفیق کی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ ون ڈے ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: کپتان مصباح الحق، احمد شہزاد، محمد حفیظ، اسد شفیق، عمر اکمل، عمر امین، صہیب مقصود، شاہد آفریدی، فواد عالم، سرفراز احمد، رضا حسن، وہاب ریاض، جنید خان، محمد عرفان اور انور علی۔ ٹی ٹوینٹی ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: کپتان شاہد آفریدی، احمد شہزاد، محمد حفیظ، صہیب مقصود، عمر اکمل، اویس ضیاء، عمر امین، رضا حسن، سعد نسیم، بلاول بھٹی، انور علی، محمد عرفان، وہاب ریاض اور سہیل تنویر۔ ایشین گیمز میں پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیمیں کل مد مقابل ہو رہی ہیں۔ ایشین گیمز کے خواتین کرکٹ مقابلوں میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے تھائی لینڈ کو 51 رن سے ہرا دیا۔ خواتین اسکواش میں بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا۔ ایشین گیمز میں مثبت ڈوپنگ پر تاجکستان کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی خورشید بیکنازاروف پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چیمپئنز لیگ T20 میں آج چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ پرتھ سے ہے۔ کل پاکستان کی لاہور لائنز چنئی سپر کنگز کے خلاف بنگلور میں مد مقابل ہوگی۔ فاسٹ بولر وہاب ریاض کو امید ہے کہ ٹیم اس میچ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔
ہمارے لیے وہ ایک چیلنجنگ میچ ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کیونکہ پریشر ان کے اوپر ہوگا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے دیکھ لیا کہ جو لاہور لائنز اتنا کھیل دیا اس ٹورنامنٹ میں۔
کرسٹیانو رونالڈو کی ایک ہفتے میں دوسری ہیٹرک نے ریال میڈرڈ کو اسپینش لیگ میں ایلچے کے خلاف 5-1 سے کامیابی دلا دی۔ انگلش لیگ کپ میں سب سے زیادہ پینلٹیز کے ریکارڈ والے میچ میں لیورپول نے مڈلس برو کو ہرا دیا۔ مقرر وقت پر یہ میچ 2-2 گول سے برابر تھا۔ پینلٹیز پر لیورپول نے 13 کے مقابلے میں 14 گول سے کامیابی حاصل کی۔
یہ تھے عبدالرشید شکور۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں وزیراعظم کے استعفے کا مطالبے میں دھرنے کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ تو ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں ایک دھرنا سٹی بن چکی ہے، جہاں دو وقت کا کھانا، آرام دہ خیمہ اور مفت طبی سہولیات موجود ہیں۔ ان کی تصاویر تو آپ دیکھ سکتے ہیں BBC.com پر، لیکن تفصیل آپ سنیں گے پروگرام میں ذرا دیر بعد۔ یہاں پروگرام کے نصف پر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
بھارت نے کامیابی سے اپنا سیٹلائٹ مریخ کے مدار میں پہنچا دیا ہے، جس کے بعد وہ مریخ پر خلائی مشن بھیجنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی نامور کارکن اور قانون دان آسما جہانگیر کو سویڈن کے انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جسے متبادل نوبیل انعام بھی کہا جاتا ہے. امریکہ کہتا ہے اس نے شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر مزید 5 فضائی حملے کیے ہیں. صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا کو شدت پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں کم سے کم 11 افراد مارے گئے ہیں. بھارت کی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے 1993 سے 2010 کے دوران دیے جانے والے کوئلے کی کانوں کے قریباً تمام ہی لائسنس منسوخ کر دیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. بھارتی خلائی مشن کی کامیابی کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں بھارت کے کوئلہ گھوٹالے یا گھپلے کی. بھارت کی سپریم کورٹ نے کوئلے کے ان تمام کانوں کے الاٹمنٹ منسوخ کر دیے ہیں جو ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نجی کمپنیوں کی سپرد کی گئی تھیں. عدالت نے 1993 سے لے کر 2010 کے درمیان الاٹ کیے جانے والے 218 بلاکس میں سے صرف 4 چھوڑ کر باقی سب کا الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
جو کمپنیاں کانکنی شروع کر چکی ہیں انہیں 6 مہینے تک کوئلہ نکالنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس دوران حکومت متبادل انتظامات کرے گی. کوئلے کی یہ کانیں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی کے دور اقتدار میں الاٹ کی گئی تھیں. اٹارنی جنرل مکل روہتگی.
سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سارے کول بلاک 4 کول بلاکس کے علاوہ کینسل کیے جاتے ہیں اور رد کیے جاتے ہیں.
جن 4 بلاکس کو بخشا گیا ہے وہ سرکاری کمپنیوں کے پاس ہیں اور ان میں کسی نجی کمپنی کی شرکت نہیں ہے. ان میں سے 2 بلاک جھارکھنڈ میں اور 2 مدھیہ پردیش میں ہیں. حکومت پہلے ہی یہ پالیسی وضع کر چکی ہے کہ موبائل فون سروسز کے لائسنسوں کی طرح کوئلے کی کانیں بھی اب کھلی نیلامی کے ذریعے ہی الاٹ کی جائیں گی. کانکنی کرنے والی کمپنیوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے جتنا بھی کوئلہ اب تک نکالا ہے یا آئندہ 6 مہینوں میں نکالیں گی اس کے لیے انہیں حکومت کو فی ٹن 295 روپے ادا کرنے ہوں گے. سرکاری سودوں کے نگراں ادارے سی اے جی کے مطابق الاٹمنٹ میں بے ضابطیوں کی وجہ سے حکومت کو فی ٹن اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن.
سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا ہے کہ ابھی تک جتنا کوئلہ ان کمپنیوں نے نکالا ہے ان اویدھ آونٹن کے کارن اس میں 295 روپے ٹن جتنا بھی کوئلہ نکالا گیا ہے 295 روپے ٹن ان کو سرکار کو دینا پڑے گا, جو کہ سی اے جی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ کم سے کم اتنا اویدھ فائدہ ان کمپنیوں کو اس کوئلے سے ہو رہا ہے.
کوئلے کی یہ کانیں بجلی سیمنٹ اور فولاد بنانے والی بڑی کمپنیوں کے پاس ہیں اور عدالت کے فیصلے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن حکومت کا موقف ہے کہ ان کانوں سے ملک میں کوئلے کی صرف 7% ضرورت پوری ہوتی ہے اور عدالت کے فیصلے سے توانائی کے شعبے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. عدالت نے 25 اگست کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مختلف حکومتوں کے دور اقتدار میں یہ کانیں منمانے انداز میں الاٹ کی گئی تھیں. اس فیصلے سے ملک کے مختلف حصوں میں 2,00,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس متاثر ہو سکتے ہیں. کانوں کے الاٹمنٹ کا تنازع اگست 2012 سے سرخیوں میں ہے, جب سی اے جی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ الاٹمنٹ میں بے ضابطیوں کی وجہ سے سرکاری خزانے کو تقریباً 1,86,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کیس کی تفتیش سی بی آئی کر رہی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
بھارت سے رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جس کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں دتہ خیل کے مقام پر امریکی جاسوس طیاروں نے 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں حکام کے مطابق 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کے محکمہ خارجہ نے اس ڈرون حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ ڈرون حملہ پاک افغان سرحد کے قریب دتہ خیل کے علاقے میں آج دوپہر کے وقت کیا گیا. مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ 2 ڈرون طیاروں نے 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس میں اطلاعات کے مطابق شدت پسند سوار تھے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضا میں امریکی جاسوس طیارے تو ضرور دیکھے, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے, کیونکہ جن علاقوں میں میزائل داغے گئے ہیں وہاں عام لوگ نہیں جا سکتے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ہلاک ہونے والے افراد میں ازبک شامل ہیں. پاکستان میں امریکی جاسوس طیارے کا اس سال یہ 7واں حملہ ہے. ان حملوں میں سے 1 شمالی وزیرستان ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میرن شاہ کے قریب کیا گیا, جبکہ باقی 6 حملے پاک افغان سرحد کے 7 علاقوں میں کیے گئے. شمالی وزیرستان میں 15 جون سے فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا, جبکہ اس سال 11 جون کو ایک طویل عرصے کے بعد ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ آج خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز کے جنگی طیاروں نے وادی تیراہ میں بمباری کی ہے جس میں شدت پسندوں کے 4 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ کاروائی تیرا کے علاقے کوکی خیل میں کی گئی جس میں شدت پسندوں کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے حکام سے اس بارے میں رابطے کی بارہا کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ فضائی بمباری میں 10 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، لیکن فوجی حکام اس بارے میں کچھ معلومات فراہم نہیں کر رہے۔ جن علاقوں میں یہ بمباری کی گئی وہاں عام لوگوں کا جانا مشکل ہے اور وہاں سے اطلاعات بھی مشکل سے ہی پہنچتی ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں تو باقاعدہ طور پر فوجی آپریشن جاری ہے، لیکن خیبر ایجنسی میں بھی ہر چند روز کے بعد بمباری کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے بھی اسی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے بمباری کی تھی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس نے بڑی مقدار میں اسلحہ برامد کیا ہے۔ کوئٹہ پولیس کے سربراہ نے اس سلسلے میں جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک یہ تعین ہونا باقی ہے کہ جس کے گھر سے اسلحہ برامد کیا گیا ہے وہ کس کا ہے۔ تفصیلات سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی زبانی۔
برامد کیا جانے والا اسلحہ اور گولہ بارود میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا، جن میں سینکڑوں دستی بم، 13 راکٹ لانچرز، راکٹ لانچرز کے گولے اور بڑی تعداد میں دیگر اسلحہ اور گولہ بارود شامل تھا۔ اس موقع پر ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کیپٹل سٹی پولیس افسر کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ کوئٹہ کے علاقے نیو الگیلانی روڈ سے گزشتہ شب ایک چھاپے کے دوران برامد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسلحہ اس علاقے میں زیر تعمیر ایک گھر سے برامد کیا گیا۔ اسلحہ کی برامدگی اور ان کی مالیت کے بارے میں سی سی پی او کا کہنا تھا۔
ابھی وہ پوری طرح بنا ہوا گھر نہیں ہے، احاطہ ہے اور کچھ کنسٹرکشن ہے، کچھ نہیں ہے، ایک واٹر ٹینک جیسے ہوتا ہے نیچے، اس کے اندر دفن تھا۔ اور ان کی ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے کہ کتنی مالیت کا یہ اسلحہ ہوگا، یہ مارکیٹ کی پرائز کے حساب سے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہے 6 سے 8 کروڑ مالیت کا یہ اسلحہ ہے جو برامد ہوا ہے۔
صبح سے سہپہر 3 بجے تک پاکستان کے تمام بڑے نیوز چینلز اسلحے کی برامدگی کی اس خبر کو ہیڈ لائنز کے طور پر چلاتے رہے، اور ایک آ گیا کہ اسلحہ جمہوریتم پارٹی کے رہنما نوابزادہ شازین بگٹی کے گھر سے برامد کیا گیا ہے۔ لیکن 3 بجے سی سی پی او نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ تحقیق کے بغیر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے۔
یہ ابھی جس مکان سے برامد ہوا ہے اس کی ملکیت کا بھی ایڈریس بھی موجود ہے، اور وہ جس کا بھی مکان ہوگا تفتیش ہوگی، پتہ لگ جائے گا کہ کس نے رکھا ہے، کیا ہوگا، یہ تفتیش میں پتہ لگے گا۔ ابھی میں اس سے پہلے کسی کے اوپر الزام لگاؤں وہ مناسب نہیں لگتا۔
دوسری جانب بلوچستان کے ضلع خضدار قلعہ کے ورڈ میں 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب جن 3 افراد کی ہلاکت کا جو واقعہ پیش آیا تھا، قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے فائرنگ کے تبادلے میں ان کی ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر پاکستان میں سیلاب کے بعد کی صورتحال کا۔ ضلع حافظ آباد پنجاب کے ان اضلاع میں سے ایک ہیں جہاں دریائے چناب کی تباہ کاریاں ایسی تھیں کہ 155 گاؤں شدید متاثر ہوئے۔ ضلع میں ابھی بھی پانی موجود ہے جس کی وجہ سے جلد اور پیٹ کی بیماریاں اور ملیریا کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری ساتھی امبر شمسی نے اس ضلع کے ایک گاؤں چک بھٹی کا دورہ کیا جو سیلاب کے بعد ان بیماریوں کی زد میں ہے۔
چودہ سالہ ذیشان کو کئی روز سے کپ کواہٹ کے ساتھ بخار ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے ان کی چارپائی اندر رکھی ہے جہاں وہ درد سے کرا رہے ہیں۔ قریب ترین عطائی ڈاکٹر سے دوا تو ملی ہے، لیکن ان کی والدہ کو فکر ہے کہ معاملہ خراب ہوا تو کہاں جائیں گے۔ ذیشان کی والدہ صوبیا بی بی نے بتایا،
دیر سارا دور ہے، جا نہیں سکتے، اتھے مشکل نہ آ جائے، دا سائیکل لے جائے گے، راہ چ دل چاہے تو خراب ہو جاوے، ویگن ویگن کوئی نہیں، جب گے ویگن تے تو مڑو کرایہ لگتا ہے، دیر سارا لگتا ہے، تو نہیں جا سکتے بندے۔
چک بھٹی ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کا ایک بڑا دیہات ہے جس کی آبادی 20 سے 25 ہزار ہے، لیکن چک بھٹی کی سرکاری بنیادی صحت کی سہولت یعنی بی ایچ یو ایسی ہے کہ ارد گرد کے گاؤں اور دیہاتوں سے بھی لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم نے اس بی ایچ یو کا دورہ کیا تو سیلابی پانی اتر چکا تھا. پانی عمارت کی کھڑکیوں تک آ پہنچا تھا اور اندر پڑے سامان کو بچانے کے لیے میزوں پر رکھا گیا تھا. تاہم 3 ہفتے بعد بھی بی ایچ یو کو صاف نہیں کیا گیا تھا اور سامان اور ادویات ویسے ہی بکھرے پڑے تھے. گاؤں کے رہائشوں کو شکایت ہے کہ بی ایچ یو کا عملہ اکثر موجود نہیں ہوتا, جبکہ اس پوری یونین کاؤنسل کے لیے ایک بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے. علاج اور تشخیص کے لیے ایک ہی کمپاؤنڈر موجود ہیں, اسلم عباس.
وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کافی بی ایچ یو کافی پرانا ہے, تقریباً 81 میں یہ بنا تھا, تو ویسے بھی آج کل فلڈ ہو کے گزرا ہے, تو اس کے اندر کافی تقریباً 1.5-2 فٹ تک پانی کھڑا تھا بی ایچ یو کے اندر میں, تو اس وجہ سے بھی کچھ جو ہے نا بلڈنگ خراب ہوئی ہے.
اسلم نے وضاحت کی کہ یہاں پر صحیح ڈگری والے ڈاکٹر کیوں نہیں ٹکتے.
اب یہ تو گورنمنٹ کا سوچنا چاہیے کہ بی ایچ یو لیول پہ, اصل میں جو ہے بی ایچ یو لیول پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر آئے تھے ہمارے پاس, لیکن وہ ادھر کوئی بھی اتنے بیکورڈ ایریا میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ بھی ادھر کے مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان پڑھ زیادہ ہیں. ایک پڑھا لکھا انسان اس کو ان پڑھوں کے درمیان رہنا تھوڑا نا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو کچھ یہ بھی وجہ ہے. بیکورڈ ہمارا بہت علاقہ ہے. دوسرا لوگ ادھر کوئکس پہ بہت اعتقاد کرتے ہیں, کوئکس ہمارے ادھر گاؤں میں کافی ہیں, اس میں بہت اعتقاد کرتے ہیں.
چوبھٹی کے نوجوان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ جب سیلاب آیا تھا تب بھی حکومت نے خاص مدد نہیں کی اور اب جب بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں حکومت سے امید نہیں ہے. ان رضاکاروں میں سے ایک محمد صفتر نے سیلاب آتے وقت کا احوال بتایا.
کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ساز و سامان کی ضرورت ہو جو ہمارا اویلیبل نہیں تھا, تو یہ ٹائر وغیرہ کی ٹیوبز ہوتی ہیں لوگوں مطلب کہ کافی لوگوں نے یہاں پہ رضاکار تھے 25-30 لڑکے, تو انہوں نے اس میں ہوا بھر کے 2 لوگ یہاں پہ وفات پا چکے ہیں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے, ان کی باڈی کو ان کو سرچ کیا اپنی مدد آپ کے تحت. ایک جو ہمیں وہ تک مغرب کے ٹائم ملی ہے اور دوسری نیکسٹ ڈے جو ہمیں اگلے دن جو ملی ہے. ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ ہم ایک سیپریٹ ایریا, ہمارا یہ کسی حکومت کے انڈر نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے.
ایک اور رضاکار صوفیان امجد کا کہنا ہے کہ نہ تو پانی کی نکاسی کا انتظام ہے اور نہ ہی مچھر مارنے کے سپرے کا.
کبھی بھی ہم صرف اپنی مدد آپ کے تحت کوئی چند بڑے لوگ جو ہیں یعنی جو یہاں کے ناظم وغیرہ اس طرح کے ہیں, وہ کچھ ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں, کیمپس لگوا رہے ہیں, لیکن وہ بھی 1-2 لگے ہیں ابھی تک. اور جو آفیشلی ڈاکٹرز ہیں ہمارا بی ایچ یو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے اس ٹائم, اس میں بھی پانی تھا, اب وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اب جیسے جیسے یہ دھوپ بڑھ رہی ہے یعنی 3 دن ہو گئے ہیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے, اب آگے نہیں جا رہا ہے, اس نے یہیں پہ خشک ہونا ہے. یہاں پہ اب آگے یہ تھوڑا سا چیلنج درپیش ہوگا ہماری آبادی کو, وہ یہ ہے کہ ڈائریا ہوگا, ٹائیفائڈ ہوگا, ملیریا ہوگا, ایون گاڈ فاربیڈن اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو جاتا ہے تو بھی ہمیں ایشوز تو ہیں, کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آیا, یعنی گورنمنٹ کی جو آفیشیل ٹیم ہے وہ کوئی بھی جس نے وزٹ کیا ہو ویسی نہیں ہے.
جہاں سرکاری مدد نہیں ہوتی تو قلعدم تنظیموں کے فلاحی ادارے خلا پر کرتے ہیں. فیصل آباد سے 2 خواتین ڈاکٹر اور 5 مرد ڈاکٹروں کی ٹیم کا تعلق عائشہ ٹرسٹ سے ہے اور انہیں قریبی گاؤں کے باثر زمینداروں نے لوگوں کی مدد کے لیے بلایا ہے. عائشہ ٹرسٹ مولانا مسعود اظہر کی تنظیم جیش محمد سے منسلک ہے. ڈاکٹر ارم نے بتایا کہ یہاں 80% افراد کو اب ملیریا اور پیٹ کی بیماریوں کی شکایت ہے.
لوگ یہاں پہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں, بہت ساری بیماریاں ہو رہی ہیں جیسے ملیریا, ڈائریا وغیرہ, ٹائیفائڈ وغیرہ, ایسی چیزیں بہت سی ہو رہی ہیں, انفیکشن ہو رہے ہیں, تو اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں. تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے چلا بھی نہیں جا رہا, تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اٹھا کے لایا گیا یہاں سے, ہم نے ویکسین وغیرہ لگائی ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے, ہم خوش ہو کے گئے ہیں وہاں سے.
چوک بھٹی کے چاروں طرف پانی ہی پانی کھڑا ہے جو ڈھلتے سورج میں دلکش نظر آتا ہے, لیکن ساتھ ہی گلتے سڑتے کھیتوں اور مال مویشیوں کی لاشوں کی بدبو بھی ہے اور سیلابی پانی پر مچھروں کا جیسے کمبل بچھا ہو. امبر شمسی, بی بی سی, ضلع حافظ آباد.
یہاں سوال یہ ہے کہ صوبائی محکمہ صحت سیلاب کے بعد پھیلنے والی وبا کو روکنے کے لیے کیا کر رہا ہے. جواب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق نے بی بی سی اردو کی عالیہ ناسکی کو بتایا.
اس وقت جو صورتحال ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. ایک فیئر اور خوف ضرور موجود تھا, ملیریا کے حوالے سے موجود تھا, گیسٹرو کے حوالے سے موجود تھا, لیکن ڈبلیو ایچ او اور یونیسیف کے تعاون سے ہم نے ایکوا ٹیب, ایک یہ دوائی ہے جو ایک ٹیبلٹ پانی میں ڈال دیتے ہیں 10 لیٹر میں, اور پانی کا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے. سو اس وقت تک گیسٹرو کے مریض نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن جو بیماریاں آپ نے پوچھی ہیں ان میں انفیکشن کے یعنی نزلے, بخار, زخام کے بالکل مریض ہیں. اس میں سکن ڈیزیز کے ہیں, کیونکہ پانی جہاں جہاں سے آیا کئی جگہ ان میں کیمیکل بھی شامل ہے, تو خدا نہ خاصا وبا والی آؤٹ بریک والی صورتحال پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں کہیں نہیں ہے.
سیلاب سے صحت کے نظام کو کتنا نقصان ہوا ہے؟
ہمارے تقریباً 30 سے زائد ایسے سینٹرز ہیں جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. کسی کی دیوار گر گئی ہے, کسی کا کمرہ گر گیا ہے. ان سب کی ایسٹیمیشن لگانے کے بعد ہم عید کے فوراً بعد ایک تو ان کی تعمیر نو شروع کر رہے ہیں اور ان کی جلد از جلد تعمیر نو کی جائے گی تاکہ جو صحت کے ہمارے مراکز ہیں وہ اپنے مکمل طور پہ فنکشنل ہو جائیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے عارضی طور پہ اس کا انتظام کیا کیا ہے. ایک پوری ڈسپلن کے ساتھ اور ایک پورے پروفیشنل طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے جو اٹیچ میڈیکل کالجز تھے, یعنی ان اضلاع کے ساتھ جو قریبی میڈیکل کالجز تھے, ان کے بچے اور بچیوں کو ولنٹیئر کے طور پر وہاں سے کنسلٹنٹس کی ٹیمز منگوا کر ہم نے ہر آبادی جو سیلاب میں آئی تھی اس کے علاج معالجے کی سہولت ان کو فراہم کی ہے.
پاکستان میں صحت کے بنیادی مراکز عام حالات میں بھی لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور سیلاب میں تو اب کافی حد تک ناکارہ ہو گئے ہیں, لیکن حکومت پنجاب انہیں فنکشنل کرنے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے.
تمام ریلیف کیمپ پہ اسٹیٹک ٹیمس والی بات ہے موجود ہیں, دوسری باری موبائل ٹیمس ہیں. میں خود جا کے ویکسینیٹرس کو, کیونکہ ہم تمام بچوں کی جن کا ٹارگٹ 16 لاکھ بچے ہیں تقریباً جو 5 سال کی عمر سے کم ہے, پولیو پہ اور میزل پہ خاص طور پہ اور ای پی آئی 100% ویکسینیشن کی جا رہی ہے, اور جس کی تھرڈ پارٹی ویلیشن جو ہے وہ یونیسیف اور ڈبلیو ایچ او کرے گا.
یہ تھے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق جو آریہ ناسکی سے بات کر رہے تھے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, جہاں اہم عمارتوں کے گرد حفاظتی نقطۂ نظر سے بنائے گئے ریڈ زون کے مرکز ڈی چوک میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو دھرنا دیے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے. اس دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک باقاعدہ خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے جس میں روزمرہ کے معمولات اور ان پر اٹھنے والے اخراجات ایک منظم رہائشی کالونی کے طور پر چلائے جا رہے ہیں, جہاں دو وقت کا کھانا, آرام دہ خیمہ, مفت طبی سہولیات موجود ہیں. ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے اس خیمہ بستی سے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
انقلاب مارچ کے اس دھرنے کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اب خیمہ زن ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور جو صورتحال چند ہفتے پہلے تھی وہ اب یہاں پہ نہیں ہے. مثلا یہاں پہ ایک مین کنٹرول روم کے نام سے ایک ٹینٹ کے باہر لگایا گیا ہے. یہ اس کے انچارج ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا مقصد ہے اس کا.
محمد جواد حامد, انقلاب مارچ کا مرکزی سیکرٹری ہوں. یہاں جتنے بھی پنڈال کے ارینجمنٹ ہے انقلاب مارچ کے ارینجمنٹ کے حوالے سے کسی کو کسی قسم کی کمپلین ہو, ضرورت ہو, تو یہاں سے سارے معاملات کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہے, تو وہ کمیٹیز جو ہے اس کی ساری کوآرڈینیشن اور ان کو کنٹرول یہاں سے, اس کا فالو اپ اور ان کو اسسٹنٹ یہاں سے کیا جاتا ہے.
اب یہاں پہ ایک باقاعدہ رجسٹریشن سینٹر بھی بنا دیا گیا ہے اور یہاں پہ لوگ میز کے اوپر انقلاب مارچ کے نام سے چھپنے والے کارڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں, فارم بھرے جا رہے ہیں.
ہم فارم تقسیم کرتے ہیں اور کلیکٹ کرتے ہیں. جی
کس کے فارم؟
کہ پورے پاکستان سے کتنے آدمی آئے, کس کس حلقہ سے آئے, کس ضلع سے آئے, کس تحصیل سے آئے, یہ ہم ریکارڈ.
اب کب سے ریکارڈ بنا رہے ہیں؟
یہ 5 دن ہو چکے ہیں تقریباً.
تو کتنے لوگوں کے رجسٹریشن ہو؟
70,000 سے ابو ہو چکی ہے. تو آج کی ہم پھر شام کو اکاؤنٹ کریں گے جب ٹوٹل.
اس کا مقصد کیا رجسٹریشن؟
اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا کہ کن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, آئے ہیں اس مشن کے لیے, اس مقصد کے لیے.
خیموں کو باقاعدہ نمبرز دے دیے گئے ہیں اور اس نمبر کے مطابق ان سے جو ہے وہ ان کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو دیگر سہولیات دی جاتی ہیں، مختلف ٹینٹس پر مختلف قسم کے کلبز بن گئے ہیں، آرٹس کلب ہے، موومنٹ کلب ہے، اسی طرح انٹرٹینمنٹ کلب ہے۔ یہ بزرگ ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے۔
محمد حنیف نام ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، میں اس قافلے میں شامل تو 1 اگست سے ہوں۔
تو یہاں پہ اب رہنے میں آپ کو مشکل تو کچھ ہو رہی ہوگی ظاہر ہے؟ میں انتظامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ پہلے چند روز پہلے آئے تھے تو یہاں پہ کافی بد انتظامی کا صورتحال تھی،
اب کافی بہتر ہے۔
کیسے بہتر ہے؟
بس یہی نا کہ یہ اب سائے میں بیٹھے ہیں، پہلے دن 3-4 دن تھے جب سور وردی روڈ پہ رہے ہیں تو ہم درختوں کا سایہ چٹائی بٹھا کے اس کھلے آسمان تلے بیٹھتے تھے، بعد میں یہ ٹینٹے جانا شروع ہوئے۔
تو باقی کھانے پینے،
بارش زیادہ آئی، کھانے پینے کا شروع سے لے کے کافی انتظام،
باتھ رومس
کی پرابلم ہے، وہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، ظاہر اتنی بڑی گیدرنگ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنا تو نہیں ہوتا نا۔
خرم نواز گنڈا پور پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل ہیں اور اس ٹینٹ ویلیج کے ایک طرح سے سربراہی ہیں اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب، اتنے زیادہ لوگ آپ لوگ یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کو، آپ 10,000 ان کی تعداد بتا رہے ہیں، تو ان کو یہاں پہ رکھنے کے، کھانے پینے کے، ان کے اخراجات کہاں سے آپ لوگ پورے کر رہے ہیں؟
اس میں ایک کمبینیشن ہے اور کمبینیشن میں 3 ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں، بے شمار اس میں سے ٹینٹیج ہم لوگوں کو ڈونیٹ ہوئی ہے، اور تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ٹینٹیج جو منہاج القرآن نے اور پاکستان عوامی تحریک نے اپنے ریسورسز سے ارینج کی ہوئی ہے اور اپنے ہم نے نصب کیے ہوئے ہیں خیمے۔
چلے ٹینٹ تو لگ گیا، آپ نے خریدا، کسی نے بھی خریدا،
جی
پھر اس کے بعد جو لوگوں کو رہنا سہنا ہے اس کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟
دیکھیں، رہنے سہنے میں بھی 2-3-4 چیزیں ہیں، کھانا پینا یہاں بے شمار، ہم تقریباً 50% لوگوں کا کھانا خود ارینج کرتے ہیں، باقی مختلف والنٹیئرز آتے ہیں، ہم لوگوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، مثلاً اس وقت جو پچھلے 4 دن سے کھانا سارے کا سارا پوری کیمپ کا یورپ سے ہمارے دوست ہیں جن لوگوں نے جو پیسے دے رہے ہیں کھانے کے، اور کئی لوگ اپنے ذمے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کا میل لے لیتے ہیں، یا 100 یا 1,000 لوگوں کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔
اگر میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کو میں 1 دن کا کھانا کھلاؤں تو وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے؟
تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ ایک میل پہ لگتا ہے،
ایک میل پہ لگتا ہے، یعنی کہ 7-8 لاکھ
سے اباؤٹ 7-8 لاکھ روپیز دن کا،
پر
جی دن کا۔
خواتین کے لیے یہاں پہ ایک علیحدہ سے حصہ مخصوص کیا گیا اور یہاں پہ خواتین کا جو کیمپ ہے اس میں صفائی کے انتظامات جو ہے وہ باقی کیمپوں کی نسبت بہت نمایاں ان میں فرق ہے، کافی صاف ستھرا ہے یہ علاقہ، یہاں پہ خواتین خود جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، فری میڈیکل کیمپ اور ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ بھی لگ چکا ہے۔
ڈاکٹر غلام مصطفیٰ،
کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
لاہور سے۔
تو یہاں پہ آپ رضاکارانہ خدمات کر رہے ہیں؟
جی بالکل، پہلے دن سے کوالیفائڈ اسٹاف ہے ہمارے پاس، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بھی ہیں، 100 کے قریب جو ہے نا پیرا میڈکس جو اس وقت ورک کر رہے ہیں، مختلف بوس بنے ہوئے ہیں وہاں پر، سرجری جو ہے ان کے لیے باقاعدہ ہم نے آپریشن کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یعنی مائنر سرجری کہتے ہیں، میجر ہم نے نہیں کی یہاں پر۔
آصف فاروقی جو موجود تھے، جہاں سے انہوں نے یہ ہمیں بھیجی ہیں یہ تفصیلات، دھرنا جہاں جاری ہے، اگر پاکستان میں جاری اس دھرنے میں آپ کو دلچسپی ہے تو ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیں، جہاں آپ نہ صرف آصف فاروقی کی رپورٹ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ وہاں کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے لائیو اپڈیٹ، جہاں ہر روز دھرنے اور وہاں ہونے والی جو بھی تقریبات یا جو بھی بیانات ہوتے ہیں انہیں اپڈیٹ کیا جاتا ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دھرنا کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیا مطالبات ہیں، ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں، اور وہاں آپ ایک خصوصی زمینہ بھی دیکھیں گے bbcurdu.com پر، جس کا عنوان ہے آزادی اور انقلاب مارچ، جس میں تمام ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹیں، تصاویر، ویڈیوز سب موجود ہیں، آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک اداکارہ کی، ہیری پوٹر کی فلموں سے مشہور ہونے والی برطانوی اداکارہ ایما واٹسن نے کچھ دن پہلے اقوام متحدہ میں حقوق نسواں اور صنفی مساوات کے موضوع پر ایک تقریر کی تھی، جس کی ویڈیو پھر یوٹیوب پر وائرل ہو گئی، یعنی اتنی چلی کہ اس کو 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور اس پر خوب بحث بھی ہوئی۔ بی بی سی کے یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر ڈینو علی سے میں نے پوچھا کہ آخر یہ کہانی ہے کیا.
ایما واٹسن جو ہے یو این کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے ویمن گلوبل, تو انہوں نے ایک خاص ایونٹ رکھا جس کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا پہلی دفعہ اپنے کیمپین کے بارے میں لوگوں کو بتایا. ان کا کیمپین ہے ہی فور شی, تو اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو بتایا, اپنی پرسنل ہسٹری بتائی, انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا لوگوں کو کہ ان کے ساتھ بچپن میں کس طرح لوگوں نے الگ طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جب وہ بچی تھیں, اور لڑکیوں اور لڑکوں میں ڈفرینس ان کو نظر آیا جب وہ بڑی ہو رہی تھیں. پھر اس کے اندر فلم انڈسٹری میں ان کو کس طرح فیل کرایا گیا کہ جب عورتوں کا کس طرح کا رول ہوتا ہے فلموں کی انڈسٹری کے اندر. تو اس طرح کے انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتائے, جس پہ ویسے تو ان کو اس ایونٹ پر بڑا پسند کیا گیا, ان کی اسپیچ بڑی پسند کی گئی اور بڑی اس پہ باتیں کی گئیں, لیکن آن لائن اور سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا تہلکہ مچ گیا. لوگوں نے پسند بھی کیا, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کو تھریٹس بھی کرنا شروع کر دیں. لوگوں نے ان کے بارے میں فورمز بنا لیے, ان کے بارے میں انہوں نے انٹرنیٹ سائٹ شروع کر دیں, کیمپین شروع کر دیں. جیسے کہ ایک ویب پیج ہے جس کا نام ہے ایما یو آر نیکسٹ, جس کے اندر ان کو ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں کہ جی اب آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. تو اس طرح کی کافی ایک بہت ہی بڑا اپرور ہوا ہے سوشل میڈیا.
علی بتائیں کہ اگر یہ بات کسی اور نے, کوئی سیاست دان یا اہلکار نے کہی ہوتی تو تب بھی کیا اتنا ہی شور مچتا, یا پھر صرف یہ کہ ایک مشہور خوبصورت اداکارہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ اتنی بڑی بات بن گئی.
دیکھیں, سیلیبریٹیز یا کسی بھی مشہور انسان کو اگر آپ کسی کیمپین کا حصہ بناتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کیمپین یا اس مدعے پہ کوئی اویئرنیس پھیلے, کہ جی لوگوں کو پتا چلے کہ میسج کیا ہے, اس اویئرنیس کا مقصد کیا ہے, اس کیمپین کا مقصد کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ سچ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مشہور شخصیت کو کسی کیمپین کا حصہ بناتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں بڑے غور سے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ ان کے فینز ہوتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو, تو ان کی بات بڑی غور سے سنی جاتی ہے. اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ کوئی عام انسان اگر یہ چیز کرے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اکثر, لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایگزامپلس ہیں جس میں لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے, اویئرنیس پھیلتی ہے جب کوئی بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی بہت بڑا مدعا ہو جس پہ کوئی عام انسان نے اگر کوئی چیز بنائی ہو تو وائرل ہو جاتی ہے. لیکن سیلیبریٹیز کا آئی تھنک یہی ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر جب وہ سیلیبریٹیز کسی بھی چیز کا حصہ بنتے ہیں تو اس کو اویئرنیس اس کی ڈبل ہو جاتی ہے.
تو یہ بتائیں کہ جیسے تقریر تو مشہور ہو گئی, لیکن جو اصل مسئلہ ہے جس ایشو کو انہوں نے اٹھایا تھا, کیا اس کو لوگوں نے سمجھا, یا پھر یہ کہ ساری کہانی صرف ایما واٹسن کے بارے میں ہی بن کر رہ گئی ہے؟ مطلب کہ کسی سیلیبریٹی کو ایسے موقع پر استعمال کرنے کا کتنا مناسب ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میسج لوگوں تک پہنچتا ہے کیونکہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, انہیں ایڈمائر کرتے ہیں, لیکن کہیں یہ مقصد کہیں فوت تو نہیں ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی اس میں ہوا کہ تقریر مشہور ہو گئی لیکن اصل مسئلہ کیا تھا, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹی ہے؟
دیکھیں, یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیمپین آپ شروع کرتے ہیں یا کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی مشہور شخصیت اگر اس میں انوالو ہو تو وہ چیز جو ہے اس کا میسج یا اس کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے اس پاپولیرٹی میں, کہ لوگ بس بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کو, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حصہ کس چیز کے لیے
اور ایشو کیا ہے
جیسے کہ جو سب سے حال ہی میں جو اگزامپل ہے وہ اے ایل ایس آئس بکٹ چیلنج کی ہے. اے ایل ایس آئس بکٹ چیلنج میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, اور دنیا بھر میں لوگ وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ چلی ہیں جس کے اندر بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, بہت سارے پاپولر لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے آئس بکٹ چیلنج میں حصہ لیا. اور آپ یقین کریں, بہت سے لوگوں کو تو پتا تھا کہ اے ایل ایس کیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اے ایل ایس کیا ہے,
کب شروع ہوا,
کیا ڈیزیز تھی, پہلا آئس بکٹ چیلنج کس نے کیا. جیسے اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو انٹرنیٹ پہ بھی اتنی کوئی آپ کو خاص انفارمیشن نہیں ملے گی. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس عام انسان نے پہلی دفعہ آئس بکٹ چیلنج کیا تھا وہ تھا کون. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں بوسٹن میں ایک شہر میں پیٹ فریٹس نام کا ایک آدمی ہے جس نے شروع کی تھی 2012 میں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2014 میں شروع ہوا, لیکن کوئی ایکچوئل آپ کو انفارمیشن یہ نہیں ملے گی کہ وہ کیمپین شروع کس طرح ہوا تھا. لیکن جب کسی سیلیبریٹی نے اس آئس بکٹ چیلنج میں حصہ لیا تب جا کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہ چیلنج ایک ہے اور ایک کیمپین ہے. تو اسی طرح یہ کہنا کہ کوئی میسج کھو جاتا ہے کسی کیمپین کے اندر جب کوئی اس کو سینسیشنلائز کیا جائے تو بالکل صحیح ہے, لیکن بڑا ایک ٹرکی سا ماحول ہے.
فائدہ بھی ہوتا ہے, لوگ سنتے ہیں,
فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بڑا اس کا ڈاؤن فال ہے کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے اس کیمپین کے پیچھے.
یہ تھے بی بی سی کے یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر ڈینو علی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری اور پروڈیوسر تھیں مہاپارا صفدر. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی کیٹی ہیرس, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے. اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
بھارت نے کامیابی سے اپنا سیٹلائٹ مریخ کے مدار میں پہنچا دیا ہے، جس کے بعد وہ مریخ پر خلائی مشن بھیجنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی نامور کارکن آسما جہانگیر کو سویڈن کے انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جسے متبادل نوبل انعام بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے اس نے شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر مزید 5 فضائی حملے کیے ہیں۔ صدر باراک اوباما کہتے ہیں دنیا کو شدت پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیٹو کہتا ہے یوکرین کے علاقوں سے روس کی خاصی فوج واپس چلی گئی ہے، اور لندن میں مظاہروں کے بعد ایک متنازع آرٹ شو منسوخ کیا گیا ہے، جس میں سیاہ فام فنکاروں کو جانوروں کی طرح زنجیروں میں باندھ کر پیش کیا جانا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔